الرحمن الرحيم. حضرات محترم، اچھی آواز سے تلاوت کرنے کا بیان گزشتہ اتوار کے روز اسی عنوان کے تحت کچھ احادیث مبارکہ آپ کے سامنے بیان کی گئی تھیں. آج وہی عنوان اور مختلف احادیث آپ کے سامنے انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کروں گا، جس سے پتہ لگے گا اور معلوم ہوگا کہ قرآن کو خوش الہانی سے پڑھنا، قرآن کو محبت کے ساتھ پڑھنا، قرآن کو اپنی آواز سے زینت بخشنا، اس کی کتنی فضیلت ہے. اور یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے آواز کا تحفہ انسان کو عطا فرمایا ہے. نطق جس کو بولتے ہیں کہ اپنے بولنے کی صلاحیت جس کو اللہ نے عطا کی، یہ کسی بھی جانور ہیں، حشرات الارض ہیں، پتھر ہیں، درخت ہیں، ان کو یہ صلاحیت اللہ نے عطا نہیں کی. انسان کو یہ بڑی خوبصورت صلاحیت ملی ہے. اب اس کو یہ فرض بنتا ہے کہ جو امانت، جو نعمت بطور امانت کے اس کو دی گئی ہے، اس امانت میں اس کو پورا اس کا خیال رکھے اور اپنی آواز کے ذریعے قرآن کو زینت بخشے. زینت کا مطلب ہے سجائے. اب دیکھیے اس میں کچھ اور احادیث جو آپ کے سامنے میں بیان کروں گا. یہ جو حدیث ہے یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے، کتاب صلاۃ المسافر، اور باب ہے باب فضیلۃ القرآن و سورۃ البقرہ. اس کی حدیث اور امام مسلم نے اس کو روایت کیا حضرت ابو امامہ سے، کہتے ہیں کہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ قرآن مجید پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے شفاعت کرنے والا بن کر آئے گا. مطلب یوم القیامتی شفیعا لأصحابہ، جو اس کو پڑھے گا، جو اس کی تلاوت کرے گا، اس کے لیے شفیع بن کر آئے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. ابھی شفاعت کی ایک حدیث ہے، اس کی میں وضاحت کرنے سے پہلے ایک حدیث اور آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں. اس کو امام ترمذی اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا. امام ترمذی نے اس کو کتاب فضائل قرآن میں اس کو بیان کیا، ابو داؤد نے بھی اس کو کتاب الصلاۃ میں بیان کیا، ابن ماجہ نے بھی اس کو بیان کیا، ابن ماجہ نے اس کو بیان کیا کتاب الادب میں. حدیث ہے کہ آپ حضرت علی ابن ابی طالب اس کے راوی، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جس شخص نے قرآن حکیم پڑھا اور اسے حفظ کر لیا، اس کی حلال کردہ چیزوں کو حلال اور حرام کو حرام سمجھا، اللہ تعالیٰ اسے یعنی قرأت اور علم قرآن کی وجہ سے جنت میں داخل فرمائے گا، اور اس کے خاندان کے 10 ایسے افراد جن کے حق 10 ایسے افراد کے حق میں بھی اس کی سفارش قبول کی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب ہو چکی ہوگی. 10 افراد. اب پہلی والی شفاعت والی حدیث کو چھوڑ کر پہلے میں اس کی شرح کرتا ہوں، پھر آگے اس حدیث. 10 افراد کا ذکر ہے. بالعموم عام طور پر اس سے مراد والد، والدہ، دادا، دادی، نانا، نانی اور ایک خود، یہ بالعموم مراد لیا جاتا ہے. لیکن ایسا ہے نہیں. مثال کے طور پر 10 ایسے افراد جن کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی، جب اس کے ذریعے سے 10 افراد معاف ہو رہے ہیں تو یہ تو خود بخود نکل گیا جہنم سے. اب رہے والد والدہ، ان 6 افراد، نانا نانی اور دادا دادی، تو اللہ نہ کرے کہ ان افراد پر جہنم واجب ہو. انہی کی ترغیب اور انہی کی تربیت کا تو نتیجہ ہے کہ یہ بچہ مدرسے جا رہا ہے، انہی کی تربیت کا نتیجہ ہے. کہیں دادا کا ہاتھ ہوتا ہے بچے کی تربیت میں، والد کے ذریعے بچہ حفظ کر رہا ہوتا ہے، دادا کی تربیت ہوتی ہے، باپ کی بھی تربیت ہوتی ہے. تو مطلق اس میں 10 افراد ایسے ہیں جو خاندان کے کوئی بھی فرد ہو سکتے ہیں، کوئی بھی فرد خاندان کا، کیونکہ خاندان کا لفظ ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ انتہائی قریبی عزیز، وہ خونی رشتہ کہ جس کو حقیقت میں خاندان کا رشتہ کہا جاتا ہے، تو ایسے افراد، تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پروردگار عالم نے حافظ قرآن کو وہ صلاحیت عطا فرمائی کہ 10 افراد کو وہ جن پر جہنم کا کہہ لیجئے کہ پروانہ مل چکا ہے کہ جائیے جہنم میں، محض اس حافظ کی وجہ سے وہ 10 افراد جہنم کا منہ نہیں دیکھیں۔ لیکن یہاں ایک بات جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ بہت قابل غور ہے، وہ یہ کہ دیکھیے حفظ کروانا آسان ہے، بچے کے اوپر 2.5 سال 3 سال اگر محنت کی جائے اور تسلسل کے ساتھ اس کو مدرسے بھیجا جائے، اس کے کھلائی پلائی کا بھی خیال کیا جائے، تو اس سے زیادہ عرصہ بچہ نہیں لگاتا، مان لیں 4 سال لگا دے گا، چلیں بہت ذہن کمزور ہوا 5 سال۔ اصل آزمائش شروع ہوتی ہے 5 کے بعد، 5 میں تو وہ پڑھ رہا ہے، کبھی بھولے گا، کبھی یاد کرے گا، کبھی اس کی سبقی کچی ہوگی، کبھی اس کی منزل کچی ہوگی، کبھی وہ پڑھے گا، کبھی نہیں پڑھے گا، کبھی بیمار ہے، 10 قسم کے عوارض۔ لیکن جب اس کو سند مل جائے گی اور اس پر حافظ کا اطلاق ہو جائے گا، بس اس دن سے آزمائش شروع ہوگی والدین کی بھی اور بچے کی بھی۔ اس لیے کہ قرآن کا بھول جانا یہ بہت بڑا عذاب ہے اور بہت شدید گناہوں میں شمارے قرآن کا بھلا دینا۔ لہذا عام طور پر اب بالعموم جس طرح گلی کوچوں میں مدرسے کھل گئے ہیں، اقرا فلاں اطفال، فلاں اطفال اور فلاں اطفال، سمجھ میں نہیں آتا کتنے قسم کے اطفال، اس میں پھر انگلش میڈیم تعلیم، یہ الگ ماں باپ کے لیے پرکشش نعرہ، ساتھ ساتھ کمپیوٹر کا لیول اور لگا دیتے ہیں۔ اب ماں باپ کو اور کیا چاہیے کہ بچہ انگلش بھی پڑھ رہا ہے جناب، وہ لیول بھی پڑھ رہا ہے اور حفظ بھی کر رہا ہے، اس معصوم کا بیچارے کا پوچھو جو پڑھ رہا ہے، اس کا تو کام بڑا خراب ہو جاتا ہے بچے کا، نہ وہ ادھر کا رہتا ہے نہ ادھر کا رہتا ہے، کچھ بچے کر بھی جاتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک الگ بحث ہے کہ یہ سسٹم نظام درست ہے یا نہیں۔ میں اصل جو بات کرنا چاہتا ہوں، یہ کرنا چاہتا ہوں کہ یقیناً پیچھے ایک ذوق ہوتا ہے، والدین دینی جماعتوں میں چلے جاتے ہیں، اچھے ماحول میں چلے جاتے ہیں، اچھے علماء کی صحبت میں بیٹھتے ہیں، حفظ کی ترغیب ملتی ہے، بڑے بڑے بنگلوں کے بچے کاروں میں حفظ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے بعد اس بچے کا مستقبل کیا ہے؟ یقیناً وہ نکل کر انگلش میڈیم اسکول پڑھ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر آپ ایک سروے کریں کہ مدارس اور ان اسکولوں میں پڑھنے والے بچے حفظ کے بعد کیا کام کرتے ہیں، تو آپ کو 80% بچہ وہ ملے گا جو ان مدارس یا ان اسکولوں سے نکل کے اسکولوں میں چلا جاتا ہے۔ اب اسکول میں جانے کے بعد جناب بورڈ کے ایگزام آ گئے، بچہ ٹیوشن پڑھنے جا رہا ہے، سر پہ ایگزام آ گئے، قاری صاحب کو کہا کہ باپ ایک ہفتے بعد آئیے گا، بلوم اما آہستہ آہستہ بچہ قرآن بھولنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا عذاب، اس کا گناہ کس پر ہے؟ حفظ تو کروا دیا، اب اس کو برقرار بھی تو رکھا جائے گا، اس کو پکڑ کے بھی تو رکھا جائے گا مضبوطی کے ساتھ، اس طرف والدین کی توجہ نہیں ہوتی، تو پھر تو یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے نادرا پڑا اور ختم، اس کے بعد پھر کبھی قرآن خوانی آئی تو دیکھ لیا، اسی طرح یہ حفظ ہو گیا۔ تو ایسا نہیں ہے، اس تو اگر حفظ وہ کروائیں بھائی جن میں استقامت ہو، جو اپنی آخری سانس تک یہ عہد کریں کہ اپنے بچے کو بھولنے نہیں دیں گے، اور اس کا بڑا اچھا طریقہ موجود ہے، الحمدللہ بہت اچھا طریقہ موجود ہے۔ اگر آپ میں سے بھی لوگ بچوں کو حفظ کروا رہے ہیں تو بچے کو پابند کر دیں تراویحوں کا، اگر بچہ تراویح پڑھانے کا عادی ہے تو بے شک پورے سال قرآن کو ہاتھ نہ لگائے، 1 مہینے پہلے قرآن کو دیکھ لے، قرآن اس کا مضبوط رہے گا مگر تراوی۔ اور اصل دیکھا جائے میرے نزدیک، اللہ مجھے بھی مدرسہ کبھی کھلوائے تو میں کروں، میں تو سند ہی اس وقت دوں گا جب 1 سال تراوی سنا دے گا، میں تو اس کا قائل ہی نہیں ہوں، دستار بندی کا جو ہوتی ہے گلیوں میں مدرسوں میں، اور یہ تو حافظ ہی نہیں ہے، اس طرح کے حافظ تھوڑی ہوتے ہیں، کچا پکا ہوتا ہے، سب کی کچی ہے، منزل کچی ہے، سال ختم ہوا، وہ جو ڈونیشن لینے، چندہ لینے کے لیے سار بندی کر دی، کچھ سرپرستوں کو دکھا دیا، چلو جی حافظ جانے، حافظ کا کام جانے، اپنا تو کام ہو گیا، مدرسے کی ایک فہرست آ گئی 25-26 حافظوں کی، سینہ چوڑا ہو گیا، معذرت کے ساتھ میں تو اس چیز سے بڑا بیزار ہوں۔ حافظ ایک ہو پورے مدرسے کا ایک، مگر حقیقتاً حافظ کتنے مشکل ایگزام ہوتے ہیں، میڈیکل کے ایگزام آج آپ نے دیکھا 700 کچھ طلبہ لینے تھے اور 4000 کتنے طالب علم بیٹھے ہوئے تھے، یہ تھا ایگزام، तो सनदें ऐसे गली गली बढ़ रही हैं, हिफ्स की जैसे कोई मसला ही नहीं है। तो वो भी तो एग्ज़ाम है ना मेडिकल का, एनएडी का, इतने मुश्किल एग्ज़ाम से पास होंगे हज़ारों तालिबे इल्मों में से 700 निकलते हैं, तो हम क्यों नहीं सख्त एग्ज़ाम ले सकते? तो ये वो खराबियां हैं जो आ गई हैं बड़ी तेज़ी के साथ मदरसे में। उससे फिर होता क्या है, बच्चा हाफिज़ होता है, दस्तार बांध के समझता है मैं हाफिज़ हो गया, कुरान उसका कच्चा होता है, नतीजतन फिर वो मेहनत नहीं करता जो आम दिनों में कर रहा होता है, नतीजतन कुरान उसके हाथ से निकल जाता है। और हमने अपने बड़ों से, बुजुर्गों से, हाफिज़ों से सुना है एक दफ़ा कुरान भूल जाए इंसान पढ़कर, वो बड़ा मुश्किल होता है दोबारा याद करना, बनिस्बत उसके जिसने नहीं पढ़ा हुआ, उसके लिए फिर आसान होता है। बहरहाल तो ये थोड़ा सा, फिर मैं दूसरी तरफ आना चाहूँगा लड़कियों के हिस्से कुरान की तरफ। ये भी एक ट्रेंड माशरे में बहुत है कि लड़कियों के हवाले से इकरा में बहुत ज़्यादा छोटी छोटी लड़कियां हिफ्ज़ करने जा रही होती हैं, तो अच्छी बात है, मना नहीं है, होना चाहिए तरीक़ा है। लेकिन वही बात, जब लड़के का कुरान मजबूत करवाना इस वक्त मुश्किल हो रहा है तो बताइए लड़की का कैसे होगा? जनाब लड़की ना कहीं इमामत करेगी, ना कहीं तरावी पढ़ाएगी, ना कहीं मदरसा पढ़े। लड़कों में 80% लड़के स्कूल चले जाते हैं, 20% मदरसों में बैठे होते हैं, लड़कियों में तो मेरे ख्याल 99% घरेलू कामकाज में लग जाती हैं, 1-2% होती हैं, 2% जो मदरसे ज्वाइन करती हैं, वहाँ फिर अजाब, वहाँ फिर कुरान का भूलना। तो इसके लिए भी बेहतरीन यह है कि सूरह बकरा, सूरह आले इमरान जिसमें बहुत कसीर मसाइल आए हैं, सूरह निसा या इस कस्म की आयात जिसमें ख़वातीन के मसाइल हैं, ये हिस करवाया जाए, फ़िक़्ह पढ़ाया जाए, दीनी किताबें पढ़ाई जाएँ, ताकि अपने मसाइल में लड़की मजबूत हो सके और जहाँ हो इल्म फैला सके, इल्म फैला सके। तो ये 2-4 बातें जो करनी थी। मैं ये नहीं कहता ये बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह जिसको दे, बशर्ते कि इसके ऊपर इस्तेकामत से आगे भी रहा जाए, बस ये बुनियादी बात जो आपको मैं देना चाहता था। अब ये तो अब आइए वापस इसी हदीस पर कि ये कयामत के दिन अपने पढ़ने वालों के लिए शिफात करने वाला बनकर आएगा। क्या कुरान कि जो उसकी तिलावत करता है, इसको पढ़ता रहता है, कल कयामत के दिन जब इंसान का बहुत बुरा हाल होगा तो कुरान एक शक्ल में आएगा बाकायदा और शिफात करेगा, परवरदिगार आलम ये मुझे पढ़ता था, मुझसे मोहब्बत करता था, आज मैं इसकी शिफात करता हूँ। लिहाजा जब कुरान किसी की शिफात के लिए आगे बढ़ेगा तो यकीन परवरदिगार आलम कुरान की बात को रद्द नहीं फरमाएगा। अब ये शिफात की बात चली निकली तो अब हम तिलावत कुरान के वक्त इसको पढ़ने के आदाब आपने समाअत फरमाए थे इससे पहले, मजीद कुरान पढ़ने के आदाब हम लेकर चल रहे हैं, जिसका आज से जो अदब है वो कुरान पढ़ते हुए रोना, आंखों में आंसुओं का आ जाना। ये जो हदीस है ये मुत्तफ़क़ुन अलैह हदीस है, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने किताब फ़ज़ाइल कुरान में इसको बयान किया और बाब है अल बुका इंद अल क़िरात अल कुरान, कुरान पढ़ते हुए रोने का बाब। इसके अलावा इसी हदीस को इमाम बुखारी ने एक और जगह दर्ज किया, वो है फ़ी किताबु तफसीर कुरान। फिर इसी हदीस को इमाम मुस्लिम ने किताब सलातुल मुसाफिर में बयान किया, इमाम बहीकी इमाम निसाई ने भी इसको बयान किया। हदीस क्योंकि बड़ी मुत्तफ़क़ुन अलैह है, कई मुहद्दिसीन ने रिवायत किया है, लिहाजा बड़े गौर से इसको समाअत फरमाएंगे आप। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने मसूद रदी अल्लाह ताला, इनके बारे में मैंने आपके सामने पहले भी एक दफ़ा बयान किया था कि ये 2-3 सहाबा में इनका शुमार होता है जिनके बारे में ख़ास तौर पर कुरान मजीद की तिलावत के हवाले से मशहूर थे और आलिम भी थे, मसाइल भी बहुत जानते थे, दीन का शौक़ बहुत था। लिहाजा हज़रत जिब्रील अमीन ने एक मरतबा आके यहाँ तक आपके बारे में इरशाद फरमाया था, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जो शख्स जिब्रील अमीन की किरत पर कुरान पढ़ना चाहता हो वो अब्दुल्ला इब्ने मसूद की किरत पर कुरान पढ़े। यानी जो कुरान जिब्रील मुझे आकर जिस किरात पर पढ़ के सुनाते हैं उसी किरात पर अब्दुल्ला इब्ने मसूद पढ़ते हैं। कितनी खूबसूरत आवाज़ होगी, कैसा लबो लहजा होगा, कैसे मखारिज होंगे, हैं कैसी तरतील होगी, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए जो अब हदीस आ रही है कि आपका पढ़ने का अंदाज़ कितना खूबसूरत था कि आप अलैहिस्सलाम ने हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रिवायत करते हैं کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا, کنہیں؟ عبداللہ ابن مسعود کو فرمایا, مجھے قرآن پڑھ کے سناؤ. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں, حالانکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوتا ہے. مقصد کیا تھا؟ کہ جبریل امین آپ کو آ کے سناتے ہیں, جو تلفظ, جو مخارج, جو لب و لہجہ جبریل دے سکتے ہیں وہ میں تو نہیں دے سکتا ہے, اور جس خوبصورتی سے وہ تلاوت کرتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا. براہ راست کتنا شفاف, اللہ اور آپ کے درمیان صرف جبریل کا واسطہ ہے. قرآن جیسا آتا ہے ویسے جبریل پڑھ کے سنا دیتے ہیں. یعنی ایک بہت حیرت انگیز طور پر عبداللہ ابن مسعود حیران ہو گئے, خوشگوار حیرت تھی کہ میں پڑھ کے سنا دوں آپ کو قرآن, حالانکہ آپ پہ تو نازل ہوتا ہے. فرمایا کس نے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم. میری یہ خواہش ہے کہ میں اسے دوسروں سے سنوں. اب اس میں بھی ایک بات بڑی قابل غور ہے, خوبصورت بات ہے. دوسروں سے مراد صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود کا انتخاب کیوں کیا گیا؟ مطلب کیا کہ خوبصورت آواز سے تلاوت سننا, نعت کا سننا, اذان کا سننا, کوئی خوبصورت بات کا سننا, یہ دل میں اثر کر دیتی ہے. اسی لیے امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول بڑا مشہور ہے کہ اگر دل میں عشق رسول پیدا کرنا چاہتے ہو تو خوش الہان نعت خوانوں سے نعتیں سنا کرو. کیوں فرمایا؟ یہ حدیث ان کے سامنے تھی نا. صرف حضرت عبداللہ ابن مسعود سے جو خود سننے کی خواہش کی ہے تو اس کا مقصد ہے کہ خوبصورت آواز, اچھی آواز کے ساتھ تلاوت سننے سے دل میں جگہ پیدا ہوتی ہے اور تلاوت کا ذوق و شوق بڑھتا ہے. تو یہ خوبصورت وجہ سامنے آئی کہ میری خواہش ہے کہ میں دوسروں سے سنوں. حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کرتے ہیں کہ پھر میں نے سورہ نساء کی تلاوت کی, یہاں تک کہ جب میں اس آیت پر پہنچا, وَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا, کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. تو مجھ سے فرمایا رک جاؤ. جب یہ آیت پڑھی تو کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا رک جاؤ, میں رک گیا. تو جب میں نے اپنی نگاہ اٹھائی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے, یعنی اس آیت پر آپ نے رک دیا. رونے کا تو بیان آ ہی گیا, لیکن اس کو بھی سمجھے کہ یہاں آپ کی آنکھوں میں جو آنسو آ گئے, ایسی کیا بات تھی یہاں پر, ایسا کیا عنوان تھا. ترجمہ پھر میں بیان کرتا ہوں کہ ہم ان سب کو, ترجمہ ایسا, پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے. تو مفسرین کرام نے اس کی جو شرح کی ہے اس حدیث کی, اس آیت کی, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. ہوگا یہ کہ کل قیامت کے دن جب مختلف انبیاء علیہ السلام کی صفیں بن جائیں گی اور سب امتیں ان کے پیچھے کڑی ہوں گی بشمول مسلمان اور کفار ہوں گے, تو ان کی امت جو جس کا امتی ہوگا وہ کھڑا ہوگا. تو جنہوں نے انکار کیا ہوگا, کفر کیا ہوگا, ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا آپ کے پاس نوح نہیں آئے؟ کیا آپ کے پاس عیسیٰ نہیں آئے؟ کیا آپ کے پاس حضرت ابراہیم نہیں آئے؟ کیا آپ نے دعوت قبول نہیں کی؟ آپ مشرک ہیں. اس پر وہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں بھی مکر جائیں گے, جھوٹ بولیں گے اور صاف کہہ دیں گے کہ نہیں, ہمارے پاس کوئی نبی نہیں آیا. قرآن کہتا ہے کہ پھر اس دن کیا حالم ہوگا, کیا حال ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے, اور اے حبیب ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے. اب جب امتیں مکر جائیں گی اور یہ کہیں گی کہ جی ہمارے پاس تو کوئی نبی نہیں آیا, ورنہ ہم دین قبول کر لیتے, تو امت مسلمہ کو حکم ہوگا, اذن دیا جائے گا اس بات کا کہ اب آپ گواہی دیں ان نبیوں کے بارے میں. میں ہوں گا, آپ ہوں گے, ہم سب ہوں گے, اور بیک زبان کہیں گے اے اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں, اس بات کو, اس بات کا تیرے سامنے اقرار کرتے ہیں کہ یہ سارے نبی سچے ہیں اور یہ سب نبی ان قوموں میں گئے تھے, یہ سارے نبی سچے ہیں. جب امت مسلمہ یہ گواہی دے دے گی
تو میں یہ کہوں تو برا نہ ہوگا کہ انبیاء علیہ السلام کی بھی جان میں جان آئے گی, کیونکہ معاملہ پھنس گیا تھا, قومیں مکر گئی تھی, نبی کہہ رہے تھے کہ ہم نے تبلیغ کی ہے, تو فیصلہ کیسے ہوگا؟ پھر قوم تو مکر گئی اور نبی کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تبلیغ کی, اب کوئی تو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس میں, تو فیصلہ امت مسلمہ کرے گی. اور میرے اور آپ کی گواہی کی کیا اوقات اور کیا وقت ہے؟ میں نے اور آپ نے نہ نوح علیہ السلام کا دور دیکھا, نہ عیسیٰ علیہ السلام کا دور دیکھا, نہ آدم علیہ السلام کا دور دیکھا, ہم تو آج موجود ہیں, ہزاروں سال بعد کے لوگ ہیں, لیکن ہم اس سچائی کی گواہی دینے والے ہیں جو کائنات کی سب سے سچی ہستی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ہم نے ان کی زبان پر گواہی دی. پھر جب یہ بھی مسئلہ ہو جائے گا تو بات ابھی بھی بنے گی نہیں, یہی تو شاید کی خوبصورتی ہے, بات ابھی بھی بنے گی نہیں. ہر امت میں سے گواہ لائیں گے, سب ایک دوسرے پہ گواہیاں دے رہے ہوں گے, لیکن بات ابھی مکمل نہیں ہوگی. اس لیے مکمل نہیں ہوگی کہ دوسری امتیں حیرت کے ساتھ اور شک کے ساتھ ہماری طرف دیکھیں گی کہ یہ کیسے گواہی دے رہا ہے جو ہمارے ہزاروں سال بعد پیدا ہوا, اور یہ کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ تھے اور موسیٰ علیہ السلام تھے, نوح علیہ السلام تھے, یہ کس بات پہ گواہی دے رہا ہے؟ اس کے پاس ثبوت کس بات کا ہے؟ یہ ساری امتیں اس وقت چپ ہو جائیں گی جس آیت میں کہ اے حبیب پھر ہم آپ کو ان سب پر گواہ بنا کر لائیں گے. ہماری گواہی بھی اس وقت متحقق ہوگی, حقیقت پر پہنچ جائے گی کہ جب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کے گواہی دیں گے کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ یہ سچے ہیں. اب آپ نے دیکھا کہ گواہیاں کس طرح شروع ہوئیں, آخر میں بڑھتے بڑھتے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں آ گئی, یعنی ایک ہستی کی گواہی پر نبی نبی ہو جائے گا, مشرک مشرک ہو جائے گا, مسلمان مسلمان ہو جائے گا, ایک ہستی کی گواہی پر. تو یقیناً یہ کتنا بڑا اعزاز ہے, کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر, اور اس دن کیا شان ہے آپ کی. لہذا اسی لیے تو امام حسن رضا کا فاضل بریلوی نے ایک جگہ شعر میں فرمایا تھا کہ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. کہ محشر کا میدان کیوں ہوگا؟ اس لیے تھوڑی ہو کوئی جنت میں چلا جائے, کوئی جہنم میں چلا جائے. وہ بھائی اس دن تو انعقاد اس لیے ہوگا کہ جو مانتے ہیں وہ خوش ہو جائیں گے, جو نہیں مانتے وہ تسلیم کر لیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کیا شان ہوگی. اور اس شان کا اندازہ اس ایک اور حدیث سے لگائیے, یہ میں نے کافی شروع کے درسوں میں آپ کے سامنے بات بیان کی تھی, مشکات کی روایت ہے, باب اذان میں یہ حدیث موجود ہے کہ جہاں پر حضرت بلال حبشی کل قیامت کے دن اذان دیں گے, یعنی قیامت میدان محشر میں بھی اذان ہے. تو علماء نے لکھا کہ بھئی اذان تو ایک اعلان ہے اور اذان عبادت کے لیے دی جاتی ہے, اذان ایک عبادت کے لیے ہے, وہاں اذان کا دینا مقصد کیا ہے؟ تو سارے علماء نے اس کی تشریح میں لکھا کہ وہاں اذان کے دینے کا مقصد صرف ایک ہے کہ جب حضرت بلال حبشی اشہد ان محمد رسول اللہ کہیں گے تو وہاں بھی لوگوں کو پتہ لگ جائے, سارے رشتے سارے ناطے ساری نبوتیں سب ختم ہو گئیں, دو واسطے وہاں پر موجود ہیں, ایک رب کی ربوبیت کا اور ایک محمد کی رسالت کا, سارے رشتے ناطے سب ختم. اگر وہاں دو ہستیاں ہیں تو یہ ہستیاں ہیں, انہیں سے رجوع کرو. اشہد ان محمد رسول اللہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, یہ نسبت قیامت میں بھی قائم رہے گی, میدان محشر میں بھی قائم رہے گی. تو یہ تو یقیناً آپ کی آنکھوں سے آنسوؤں کا روا ہو جانا یہ بطور نعمت کے تھا, بطور شکرانے کے تھا, ایک خوشی کے آنسو تھے کہ میرے رب نے مجھے کیا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے. اب آئیے ایک اور حدیث, یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے, کتاب الصلاۃ میں یہ حدیث ہے, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ اس کی راوی ہے کہ جب میں سن شعور کو پہنچی تو میں نے اپنے والدین کو اسی دین اسلام کا پابند پایا. والدین یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی زوجہ محترمہ. اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر روز صبح و شام بلا تاخیر ہمارے گھر آتے تھے. پھر حضرت ابوبکر صدیق کے دل میں خیال آیا تو انہوں نے اپنے گھر کے صحن میں مسجد بنا لی, وہ اسی میں نماز پڑھا کرتے اور اسی میں تلاوت کرتے. مشرکین کی عورتیں اور بچے کھڑے ہو کر ان کی طرف دیکھتے اور تعجب کیا کرتے، جب وہ قرآن مجید کی تلاوت کرتے تو بے تحاشا روتے اور انہیں اپنی آنکھوں پہ قابو نہیں رہتا تھا۔ ان کا اس سوچ سے قرآن مجید کا پڑھنا قریش کے مشرک سرداروں کو بھی بے چین کر دیا کرتا تھا۔ یعنی حضرت سید ابوبکر صدیق رضی اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بہت نرم قلب کے تھے، رقیق القلب تھے، اتنے نرم قلب کے تھے کہ قرآن مجید پڑھتے ہوئے بے تحاشا روتے تھے اور اپنے آنسوؤں پر قابو نہیں رکھ پاتے تھے۔ آپ کے رونے کے انداز سے بچے حیران، عورتیں بے تحاشا پریشان، اور خاص طور پر جو مشرک مرد تھے ان میں بے چینی مسترب ہو جاتے تھے کہ آپ جب، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق کی شخصیت جو تھی بڑی علمی، بڑی سوجھ بوجھ والی، کوئی ایسے نہیں تھے، آپ کا بڑا مرتبہ مقام تھا عرب کے اندر، بڑے لائق و فائق، دیت کے مسائل کا مقدمے کے مسائل کا مقدمے آپ، جو مقدمات آپ کی بارگاہ میں پیش ہوتے تھے، علم الانساب کے ماہر تھے، کئی علوم جانتے تھے، عرب کے اندر بڑی آپ کی حیثیت مسلمہ تھی اور سرداروں کی حیثیت تھی، لہذا لوگوں کے لیے بات بڑی حیرت اور استجاب کی کیفیت ہوتی تھی کہ چلیں کوئی ایک عام سا آدمی ہو یا ایسی کوئی دیوانہ ہو تو سمجھ میں آتا ہے، ایک ایسی پڑھی لکھی اتنی زبردست شخصیت کا قرآن پڑھتے ہوئے یہ حال ہو جاتا ہے تو یقیناً یہ قرآن لگتا ہے کہ پروردگار عالم ہی کی کتاب ہے۔ تو یہاں بھی پتہ لگا کہ قرآن پڑھتے ہوئے جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ جایا کرتے تھے، وہیں سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بھی یہ رویہ تھا کہ قرآن پڑھتے ہوئے اکثر و بیشتر رو پڑتے تھے اور آواز اتنی بلند ہوتی تھی کہ ارد گرد کے گھر والے جان جایا کرتے تھے کہ آپ قرآن کی تلاوت کر لیں۔ اب آئیے ایک اور روایت، حضرت عبداللہ ابن عمر بن زبیر کی روایت کہ میں نے اپنی دادی حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کیا، دریافت کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب قرآن سنتے تھے تو کیا کرتے تھے، قرآن سنتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ان کی آنکھیں اشک بار ہو جایا کرتی تھیں اور ان کے رونگٹے کھڑے ہو جایا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تعالی نے ان کا وصف بیان کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے کہا بے شک بعض لوگ یہاں ایسے بھی ہیں کہ ان میں سے جب کوئی قرآن پڑھتا ہے تو وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتا ہے۔ حضرت اسماء نے فرمایا کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ اب اس حدیث میں پہلی تو وقت اللہ نے آپ کا جو بیان کیا وہ یہی کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ بہت زیادہ رحیم ہیں، محبت کرنے والے ہیں، رحمت ہیں، اور رحمت کے لیے قلب کا نرم ہونا بہت ضروری ہے، تو اس لیے قرآن سن کے آپ بے چین ہو جاتے تھے، آپ کی آنکھوں سے آنسو آ جاتے تھے۔ لیکن یہاں پر پھر وہ کہتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن پڑھ کے بے ہوش بھی ہو جاتے ہیں، اس پر آپ فرماتی ہیں کہ میں شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتی ہوں۔ مطلب کیا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام تو رویا کرتے تھے، اگر کسی کو حضور سے زیادہ اللہ کا خوف ہے، یہاں یہ بات ہو رہی ہے، اگر کسی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ اللہ کا خوف ہے تو وہ یقیناً مومن نہیں ہو سکتا، کوئی منافق ہے جو اداکاریاں کرتا ہوگا، لہذا فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے اس بات کی شیطان سے پناہ مانگتی ہوں۔ مطلب کیا کہ رسول سے زیادہ بڑھ جائیں، اگر بے ہوشی ہونا یقیناً تو پھر رسول کو زیادہ حق ہے کہ وہ زیادہ بے ہوش ہوتے، ان کی زیادہ، ایسا کچھ نہیں۔ تو یہ باتیں بڑی قابل غور ہیں، ٹھیک ہے ہو سکتا ہے کوئی بے ہوش، منع نہیں ہے، لیکن بالعموم یہ کہا گیا، اس میں یہ کہا گیا جو آپ کا جو نظریہ سامنے آیا وہ یہ آیا کہ جو کیفیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہوتی ہے یقیناً یہ اللہ کے خوف، اللہ کی محبت کی بنا پر ہوتی ہے، تو اس کی طرف آپ نے توجہ دلائی۔ اب ایک اور حدیث، حضرت جریر بن عبداللہ البجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت انو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں تمہارے سامنے سورۃ التکاثر پڑھتا ہوں، سو جو اس سورت کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے۔ یعنی آپ نے فرمایا میں پڑھ رہا ہوں، تم نے رونا ہے، جو رویا اس کے لیے جنت ہے۔ کتنی یہ بڑی عجیب سی بات ہے جب ہم اس قسم کی احادیث کو پڑھتے ہیں اور کبھی کبھی ایسی عبارتیں نظروں سے گزرتی ہیں تو حیرت ہوتی ہے کہ جس میں قاری کا یہ ذہن بنایا جاتا ہے پڑھنے والے کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی جنت کے لیے خود دعائیں کرتے رہتے تھے اور جنت کے حوالے سے آپ بڑے متفکر تھے کہ پتہ نہیں میں جاؤں گا نہیں جاؤں گا, تو جب حضور کسی اپنے لیے متفکر تھے تو کسی کو کیا آپ جنت دے سکتے ہیں یا کیا شفا؟ تو بھیا پھر یہ حدیثیں کہاں جائیں گی, اس قسم کی حدیثیں کہ صرف رونے پر جنت دی جا رہی ہے, کسی کی آنکھ میں آنسو آ جائے تو جنت لے جاؤ. تو وہ عاجزی اور انکساری پر مبنی احادیث ہیں, ان کو عاجزی اور انکساری پر دیکھا جائے گا اور کوئی بات نہیں ہے. سورۃ التکاثر پڑھنے والا ہوں, سو جو اس کو سن کر روئے گا اس کے لیے جنت ہے. بس آپ نے وہ سورت تلاوت فرمائی تو بعض صحابہ رو پڑے اور کچھ کو رونا نہیں آیا. تو جو صحابہ نہ رو سکے انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ بے شک ہم نے بہت کوشش کی کہ ہم روئیں لیکن ہم ایسا نہیں کر سکے. کتنے سچے دل تھے, کتنے سچے پاکیزہ نفوس تھے, کہہ دیا حضور کوشش کی مگر آنسو نہیں آیا, بھائی نہیں بن سکی کیفیت, ایسا نہ کر سکے. تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بے شک میں دوبارہ اس کو تمہارے سامنے پڑھتا ہوں, تو جو روئے گا اس کے لیے جنت, اور جو نہ رو سکے وہ کم از کم رونے والی شکل بنا لے اس پر بھی جنت. یہی تو بات ہوئی ہے یہاں پہ, اگر آنسو نہیں بھی آ رہے شکل ہی بنا لے اللہ کی بارگاہ تو اس کے لیے بھی جنت. یہ ہے حدیث کی خوبصورتی, اور یہ ہے جو اللہ نے خزانے آپ کو عطا فرمائے. جنت سے بڑا تو کوئی خزانہ نہیں ہے, جنت سے بڑا کوئی خزانہ نہیں. پھر یہ دنیاوی چیزیں کیا اہمیت رکھتی ہیں, چھوٹی چھوٹی معمولی یہ دے دیا وہ دے دیا, تو بالکل حقیقی اور معمولی چیز ہے, اس کی تو کوئی وقت نہیں ہے جنت کے سامنے. بھائی ایک اور حدیث مبارکہ, حضرت حسن اس کے راوی, اور پھر روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ اپنے ادوار میں, جب آپ خلیفہ تھے, اپنے ادوار میں کسی آیت کی تلاوت کرتے جو آپ کو خوف زدہ کر دیتی تو آپ اتنا روتے یہاں تک کہ گر پڑتے, اور ایک یا دو دن گھر میں پڑے رہتے یہاں تک کہ آپ کی عیادت کرتے اور لوگ آپ کو مریض بیمار گمان کرتے. کتنا اللہ کا خوف تھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں جنت میں بشارتیں ملی ہیں, جنت کی دنیا میں بشارت مل گئی ہے جنت کی. یہ وہ لوگ ہیں جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے ہیں, اور ان کے ویسے بھی رشتے قائم ہیں, صحابیت کے رشتے کے ساتھ ساتھ ویسے بھی رشتہ قائم ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان کا. تو جن کا اتنا قربت رہی, جن کے بارے میں سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر بن خطاب ہوتا, ایسی ایسی زبردست احادیث مبارکہ, ان کا حال دیکھیں تو یقیناً ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور غور ہے, اور ہمیں تھوڑا اپنے اندر تبدیلی لانے کی ضرورت ہے کہ کاش ہم کم از کم تلاوت کرتے ہوئے کبھی ہماری آنکھوں سے بھی آنسو گرے. تو کوشش کریں گے, دل لگائیں گے, محبت سے قرآن کو تلاوت کریں گے تو یقیناً اللہ تعالیٰ یہ بھی عطا فرما دے گا, صلاحیت عطا فرما دے گا. اس کے بعد دیکھیے ایک اور حدیث مبارکہ آپ کے سامنے جو بیان کروں گا, بس آخری ایک دو حدیث, دو حدیث اور بیان کروں گا. حضرت ابو حمزہ, اب جو باب ہے وہ تھوڑا تبدیل ہو گیا ہے, وہ ہو گیا ہے قرآن حکیم ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا, یہ بھی قرآن کا ادب ہے. پہلے رونے کا ادب تھا, اب دوسرے ادب میں ہم داخل ہو گئے کہ قرآن کو جلدی جلدی نہیں پڑھنا چاہیے. اب یہ ذرا غور سے سماعت فرمائیں گے. حضرت ابو حمزہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ میں قرآن مجید اتنی تیزی سے پڑھتا ہوں کہ تین راتوں میں قرآن مجید ختم کر لیتا ہوں, تین راتوں میں. انہوں نے فرمایا اگر میں سورہ بقرہ ایک رات میں پڑھوں اور اس میں غور و فکر کروں اور ترتیل سے اس کی تلاوت کروں تو اس طرح پڑھنا میرے نزدیک تمہارے پڑھنے سے زیادہ بہتر ہے. انہوں نے تین رات میں قرآن ختم کیا, یہ ذرا غور سے سنیے, کتنے, تین رات میں. حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تین راتوں میں صرف سورہ بقرہ ختم کر رہا ہوں, قرآن نہیں یعنی ڈھائی پارا, لیکن میں نے ٹھہر کے پڑھا, سمجھ کے پڑھا, سکون سے پڑھا, تو میرا پڑھنا تمہارے پورے قرآن سے زیادہ بہتر اور افضل ہے. یہ ہے, دیکھو نا, قرآن کو کہتے ہیں کہ مزے لے کر پڑھنا چاہیے. ایک ہوتا ہے بھگتانا, ہم کیا کرتے ہیں پڑھتے بعد میں اپنی منزل پہلے طے کر لیتے ہیں, ایک سپارہ پڑھنا ہے, نصف پڑھنا ہے, ثلاثہ پڑھنا ہے, اور جب تم نے منزل کا تعین کر لیا تو اسپیڈ تو خود بخود بنے گی, اور ٹائم بھی کم ہے, آفس جانا ہے, اب جناب ناشتہ کرنا ہے, اب بچوں کو آنا ہے, تو پھر بات پھر ختم ہو گئی, اب بس آپ پھر گاڑی بھگائیں تیز, کیونکہ آپ کو اب پانچ منٹ میں ختم کرنا ہے. یہ بڑی بنیادی غلطی ہوتی ہے ہماری, ایسا نہ کریں. خالی ذہن کے ساتھ قرآن کو کھلا کریں, بالکل خالی ذہن کے ساتھ, کوئی ہدف کوئی ٹارگٹ نہ بنائیں, تب آپ دیکھیں کبھی ہو سکتا ہے ایک لائن ہو اور کبھی ہو سکتا ہے پورا سپارہ بھی ہو جائے. ہدف نہ بنائیں, ہدف میں تو پھنستے ہیں ہم, اسی لیے تم آ جاتے ہیں گڑبڑ شروع میں سے ہو جاتی ہے, کہ جب ہم اپنے آپ کو ٹائم ایک فریم میں لے کر آ جاتے ہیں, اب پھر مقابلہ شروع ہو جاتا ہے پھر قرآن کے ساتھ ہمارا اسپیڈ کا. نہیں, خالی ذہن کے ساتھ, بس اللہ کی کتاب ہے, اس کو میں اپنے پروردگار کے لیے پڑھ رہا ہوں, بس جتنی اللہ سے گفتگو ہو سکے گی کریں گے, کبھی کبھی ایک بات بھی ہوتی ہے, کبھی ایک منٹ بھی بات ہوتی ہے, کبھی ایک ایک گھنٹہ بات بھی ہوتی ہے. اس نظریے کے تحت قرآن کو پڑھیں گے تو پھر چیزیں اپنی جگہ پر آنا شروع ہوگی. تو یہ سب سے خطرناک بات جو پڑھتے وقت ہم کر لیتے ہیں. آئیے ایک اور روایت اور سماعت فرما لیں. حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے ابن عباس جب تم قرآن پڑھو تو اس کو ٹھہر ٹھہر کر اور الفاظ و حروف کو خوب واضح کر کے پڑھو, اور اس کو ردی کھجور کے بکھیرنے کی طرح نہ بکھیر دیا کرو, اور نہ ہی اسے جلدی سے شیر گوئی کی طرح پڑھا کرو, اس کے عجائبات پر توقف کیا کرو, اور اس کے ذریعے اپنے دلوں کو حرکت دیا کرو, اور تم میں سے کسی کا بھی ارادہ صرف آخری صورت تک پہنچنے کا نہیں ہونا چاہیے کہ جلدی ختم قرآن ہو جائے. جو ابھی بات کی وہ دیکھیں یہاں پر آ گئی, کہ یہ نہیں کہ بس یہ سوچ لیا کہ جناب ثلاثہ پڑھنا ہے, ربع پڑھنا ہے, سورت کو ختم کرنا ہے, ایسا کوئی منزل کوئی ٹارگیٹ نہ رکھیں. قرآن کھولیں, تلاوت کریں, جتنا من لگے, جتنا جی چاہے, جتنا مزہ آئے, اس کے بعد بند کر دیں, پھر کل یا جب آپ کو فرصت ملے تب یہ قرآن آپ کو مزہ دے گا ان شاء اللہ العزیز. اس کے بعد جو قرآن پر جو اب جو آئندہ جمعے کو اتوار کو جو درس ہوگا اس کا عنوان ہے ایک جگہ جمع ہو کر قرآن پڑھنا. دیکھیں نا بالعموم جیسے ہمارے یہاں قرآن خوانیاں ہوتی ہیں, تلاوت کی محفلیں ہوتی ہیں, اس کے اوپر احادیث انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار عالم ہم سب خاتم الخیر فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.